اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شاہ الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تو عز بها الاسلام واهلا وتذل بها النفاق واهلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصاً لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاولئک هم المفلحون صلوات علی محمد و آل
محمد
برادران عزیز و خواران محترم بعثت کا دن مکمل ہوا اور اب جو شب ہے وہ روانگی اہل حرم کی شب ہے یہ چند مناسبتیں تھیں کہ جو ہمارے پیش نظر تھیں جب ہم اس پروگرام کے حوالے سے ذہن بنا رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ پانچویں ساتویں امام کی شہادت سے یہ سلسلہ شروع ہوگا پھر اس کے بعد ایک شب بعثت کے اوپر گفتگو ہوگی اور پھر اس کے بعد والی شب میں امام مظلوم کی روانگی کا کچھ ذکر آئے گا اور ظاہر ہے کہ جب امام مظلوم کی روانگی کا ذکر آئے گا تو پھر اسباب قیام امام حسین علیہ السلام کے اوپر گفتگو ہوگی یہ بات ذہن میں رکھیے گا خاص طور پر ہمارے نوجوان دوست اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس کو آئسولیشن میں دیکھنا بہت بڑی زیادتی ہوگی یعنی ایک ایسا واقعہ کہ جو اچانک نمودار ہو گیا شاید یہ بہت بڑی غلطی ہوگی یہ سلسلہ پیچھے سے جڑا ہوا ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں کون پیغمبر اکرم کی مخالفت کر رہا تھا فتح مکہ کے موقع پر کون افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام کی نقاب اڑی تھی ان افراد کو پیغمبر اکرم نے اپنے وسیع ظرف کے ساتھ ایک موقع فراہم کیا کہ اب بھی وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری یہی ہے کہ پیغام پہنچائیں لوگوں کے تزکیہ نفس کی کوشش کریں جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کا مقصد بیان کیا تھا اس میں ایکس وائی زیڈ کی کوئی قید نہیں ہے پیغمبر اکرم تو ہر ایک کے لیے کوشش کریں گے پیغمبر اکرم ابو جہل کے لیے بھی کوشش کریں گے پیغمبر اکرم ابو لہب کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ یہ تمام کے تمام افراد کسی نہ کسی طریقے سے حق کو قبول کر لیں لہٰذا دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر پیغمبر اکرم کے اس درد کو بیان کیا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تمہارے پاس وہ رسول آیا یہ سورہ براءت سورہ توبہ کی بالکل آخری آیتوں میں یہ آیت آپ کو ملے گی کہ جہاں پروردگار فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارے نفسوں میں سے ہے عزیز علیہ ما عنتم پریشانیاں تم پر آتی ہیں برا اس کو لگتا ہے یعنی اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم سے پریشانیوں کو دور کرے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وہ تم سب کے بارے میں حریص ہے وہ تم سب کی ہدایت کے بارے میں حریص ہے اگر آپ بظاہر دیکھیں تو حریص ہونا، لالچی ہونا، گریڈی ہونا یہ بڑا ایک نگیٹو تبصرہ مانا جاتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بڑا حریص ہے، مگر ایک وہ حرص ہے کہ جو بہت مثبت ہے، جو کسی کی بھلائی کے حوالے سے ہو، یعنی حریص ہے مگر کس چیز کے لیے حریص ہے؟ تمہاری نجات کے لیے حریص ہے، تمہارے سیلویشن کے لیے حریص ہے، تمہاری بقا کے لیے حریص ہے. عزیز علیہ ما انتم، پریشانیاں تم پر آتی ہیں برا اس کو لگتا ہے، حریص علیکم تمہارے بارے میں حریص ہے، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی محبت جو مومنین کے ساتھ ہے وہ تو بہت زیادہ نمایاں ہے، وہ شفقت بہت زیادہ نمایاں ہے، مگر یوں اگر آپ دیکھیں تو سب کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب ہدایت کو حاصل کر کے اپنا بیڑا پار کر سکیں، نجات حاصل کر سکیں. یہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر آپ کو یہ انداز نظر آئے گا کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو گویا تسلی دی ہے. ایک اور مقام پر آپ کو ملے گا غالباً سورہ کہف میں، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب، کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے جان دے دیں گے؟ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ یعنی ایک بیمار ہے اور وہ بیمار طبیب سے بھاگ رہا ہے اور طبیب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنا علاج کروا لے. تو جس طریقے سے وہ بیمار بھاگ رہا ہو اور طبیب اس کے پیچھے ہوگا، یہی معاملہ پیغمبر اکرم کا، کہ پیغمبر اکرم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی روحانی بیماریوں کا علاج کر دیا جائے. طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ جہاں سے شروع ہوتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی خداوند متعال کو کہنا پڑ رہا ہے، اے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں. آپ غور کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کا انداز. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے طریقۂ تبلیغ پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم طبیب دوار، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اس طبیب کی طرح تھے، اس ڈاکٹر کی طرح تھے. ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر اکرم اس ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے. پیغمبر اکرم کا کلینک وہ تو مسجد نبوی ہے، وہ تو مسجد الحرام ہے، تو پیغمبر اکرم آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، جس کو ہدایت لینی ہے وہ یہاں پر آئے، اور اگر وہ نہیں آتا تو والسلام، تو جائے. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر اکرم اس طبیب کی طرح سے نہیں تھے کہ جو صرف کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار کرتا ہے. پیغمبر اکرم کا کلینک تھا، مگر پیغمبر اکرم کلینک تک محدود نہیں تھے. طبیب دوار، پیغمبر اکرم اس طبیب کی طرح سے تھے کہ جو خود ایمبولنس میں بیٹھ کر مریض تک پہنچ جایا کرتا ہے. جس طرح سے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے پیغمبر اکرم مریض تک پہنچتے تھے، مریض تک ایکسس کرنے کی کوشش کرتے تھے. جس کے لیے آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آؤٹ ریچ کرنا، تو وہ آؤٹ ریچ کیا کرتے تھے کہ جہاں پر وہ مریض ہے وہاں تک پہنچ کر اس کو پیغام دیا جائے. مگر وہ افراد کہ جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو کیا ہوگا؟ کیا ان کو زبردستی ہدایت دی جا سکتی ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی گمراہی میں باقی رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، جس پر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تو جو چاہے وہ ایمان قبول کرے اور جو چاہے پھر وہ اپنے کفر پر باقی رہے. پیغمبر کا کام ہے کوشش کرنا اور مسلسل کوشش کرنا. یہ مکہ کی فتح کے موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے ایک موقع اور دیا. اگر یہ پالیسی نہ ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ کوئی منافق منافق رہ پاتا؟ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کافر کا وجود اس کے اختیار کی دلیل ہے. بالکل اسی طریقے سے اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ جب تک وہ مہلت باقی ہے اس کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، ہدایت کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، شاید وہ اپنے کفر سے دستبردار ہو جائے، شاید وہ اپنے نفاق سے دستبردار ہو جائے. علم پروردگار میں ہے، مگر نبی ہو یا امام ہو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کو جاری رکھے، ساری رکھے، اور وہ اپنی کوششوں کو کنٹینیو رکھتے تھے. آپ غور کیجئے، ابھی جلدی ہو جائے گی لیکن بہرحال یہ تبصرہ میں کر دوں تاکہ اگلی بات کو سمجھنا آسان. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر فوراً عذاب نازل کر دینا اور فوراً گرفت میں لے لینا یہ پروردگار کی مشیت اور پروردگار کا پلان ہوتا تو کیا جناب حر حر بن پاتے؟ جناب حر حر نہیں بن پاتے. اسلام کی پالیسی یہ ہے, اسلام کا ڈیزائن یہ ہے کہ نہیں, جو مہلت ہے اس مہلت میں موقع دیا جائے, اور پھر اس کے بعد جب مہلت مکمل تو پھر گرفت بھی ہے, پھر عذاب بھی ہے اور سب کچھ ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر اکثریت صرف اسلام کی نقاب ڈال کر, انہوں نے نفاق ہی کو تو اختیار کیا کہ کل تک وہ کافر تھے اب منافق بن گئے. مگر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ان افراد میں سے کوئی ایک بھی پکا مومن نہیں بنا؟ بنے. یعنی یہ عجیب بات ہے, اگر آپ منتل اعمال شیخ عباس قمی جن کی کتاب مفاتح الجنان تو آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہوں گی, شیخ عباس قمی کی سیرت کے اوپر بہترین کتاب منتل اعمال, اس کا اردو ترجمہ ہوا احسن المقال کے نام سے, اس کی پہلی جلد, اس پہلی جلد کے اندر امیر المومنین کے حالات آپ دیکھیں. امیر المومنین کے حالات کا اختتام ہوتا ہے مولا کے اصحاب کے تذکرے پر, اس میں آپ کو ایک ایسے مولا کے ساتھی کا ذکر ملے گا جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا. یہ بڑا کم ہوتا ہے, بنو امیہ میں سے کون ہے کہ جو مولا کا چاہنے والا نکل آئے, مولا کا ماننے والا نکل آئے؟ ایک آپ کو ایسا ملے گا جو امیر شام کی قید میں تھا, قید ہی میں رہا, قید ہی میں اس نے دم توڑا. ایمان کب لایا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر. اب فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ دیکھیں تو 99% کیس سارے کے سارے جانی ہیں, سارے کے سارے وہ افراد ہیں جو منافق ہیں, مگر اکا دکا ایک کیس آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ وہ کہ جو دل سے مومن ہوا تھا, علی کی محبت کے جرم میں امیر شام کے قید خانے میں رہا, امیر شام کے قید خانے میں رہا, اس کو قید سے باہر بلایا گیا, امیر شام کا اس کے ساتھ ڈائلاگ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ اب بھی اگر تو صرف اتنا کر دے, تو تو میرا اپنا ہے, تیرا تو تعلق بھی میرے قبیلے سے ہے, تو تو ہے بھی بنو امیہ سے, اگر صرف اتنا کر دے کہ علی سے برات کا اعلان کر دے تو میں تجھے قید سے رہائی دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس رہائی کے اوپر کہ جو علی سے برات کے اعلان کے عوض میں مجھے ملنے والی ہے. آپ نے غور فرمایا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو کیس ہے یہ بڑا قیمتی ہے کہ وہ ساری دنیا حاصل کر سکتا ہے, مگر یہ علی کی محبت بہت عجیب ہے کہ جس کے بعد آپ کو اتنا پولرائزیشن نظر آئے گا. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جو کتاب ہے وہ پڑھنے والے ہیں کہ جاذبہ و دافعہ علی, ان کی کتاب کا نام ہے, فارسی کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی اسی نام سے, انگریزی میں یہ کتاب ترجمہ ہوئی پولرائزیشن کے نام سے, کہ اراؤنڈ دا کریکٹر آف امیر المومنین علی ابن ابی طالب, کہ کتنا پولرائزیشن ہے مولا کے کریکٹر کے ارد گرد. ایک طرف چاہنے والے ہیں تو ٹوٹ کر چاہنے والے, اور دوسری طرف نفرت کرنے والے ہیں تو کیسے نفرت کرنے والے. جو چاہنے والے ہیں تو میسم تمار جیسے ہیں, رشید حجری جیسے ہیں, کہ فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. رشید حجری اسی قبیلے سے, کہ ان کو بھی سولی دی جا رہی ہے اور وہ ان تمام مسائل سے آزاد ہو سکتے ہیں اگر مولا کائنات سے اعلان براءت کر دیں. وہ کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی پر کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے مولا سے اظہار براءت کرنا پڑے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں امیر شام ایسے نفرت کرنے والے, اور مولا کائنات نے خود اس کو ڈسکس کیا ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ یہ فیصلہ تو پیغمبر اکرم کی زبان سے بہت پہلے ہو چکا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا, وہ مجھ سے محبت ہی کرے گا, اور اگر میں منافق کے آگے ساری دنیا کی دولت ڈھیر کر دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ فیصلہ پیغمبر اکرم کی زبان سے بہت پہلے ہو چکا کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن, اور تجھ سے نفرت کرے گا تو منافق. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیں گے برادران عزیز, یہ عجیب کردار ہے کہ جو ہمیں اس پورے سلسلے میں نظر آتے ہیں. لہذا پیغمبر اکرم کے اس فیصلے کے اوپر حیرانی کی ضرورت نہیں, پیغمبر ہو نبی ہو امام اس کا کام یہ ہے پیغام پہنچائے, تزکیہ نفس کی کوشش کرے, موقع دے جب تک مہلت ہے. اب اس کے بعد بھی اگر وہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ بدبخت خود اس کے ذمہ دار ہیں. پھر جہنم کا ایندھن تو ان کو بالآخر بننا ہے. مگر وہ ایک کردار بہت قیمتی ہے کہ جو اس پورے ایپیسوڈ کے نتیجے میں بھی مومن بن جاتا ہے, بنو امیہ میں سے ہی ہو اور مومن بن جاتا ہے. یہ بہت قیمتی فرد ہے, یہ بہت امپورٹنٹ فرد ہے, یہ پرائس لیس ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ مومن ہے, مومن کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے غور فرمایا, اب اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے, بالکل ٹیبلز ٹرن ہوئی. یہ ہوتا ہے, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. یعنی اس پورے سناریو کو دیکھیں, موجودہ زمانے کو دیکھیں, کمپیئر کریں, تطبیق کرنے کی کوشش کریں. خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ تو دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان, کبھی کے دن بڑے, کبھی کی راتیں بڑھے. مولا کائنات فرماتے ہیں الدہر یومان یوم لک و یوم علیہ, یہ زمانہ جو ہے وہ دو دنوں کا نام ہے, ایک وہ دن جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے, ایک وہ دن جو تمہارے اگینسٹ ہوتا ہے, تمہارے خلاف ہوتا ہے. یہ اسی طریقے سے امتحان ہوتا رہتا ہے. کبھی انسان ہے بہت صحت مند ہے اور کبھی اچانک بیماری کا غلبہ ہو جاتا ہے, کبھی ہے بہت دولت ہے اور کبھی غربت آ جاتی ہے, کبھی یہ ہے کہ امن و امان ہے اور کبھی ایک دم خوف کی فضا طاری ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, بس انسان خود اپنے پیر پر کلہاڑی نہ مارے, ورنہ بہرحال یہ سیناریو تبدیل ہوگا, کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے. اصل کامیابی اس کی ہے کہ جو تمام تر امتحانات کے بعد ضربت لگے تو کہہ سکے فزت برب الکعبہ. کامیابی اس کا نام کہ خون بہہ رہا ہو مگر وہ کہے کہ فزت برب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کہ میں آغاز خلقت سے لے کر شہادت کے اس لمحے تک جب اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو ایک لمحہ اور لہجہ بھی مرضی معبود کے خلاف نظر نہیں آتا. یہ جو کیفیت ہے اس کے بعد اس نعرہ فزت برب الکعبہ کا لطف ہے کہ واقع ہو گئے. آپ نے غور فرمایا, اب جب کہ ایسا ہے تو پھر اس کے بعد حیرانگی نہیں ہونی چاہیے, جو میں اصرار کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے ایسا کیوں کر دیا, بس اس موقع پر سب کو قتل کر دیتے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مقصد بعثت کو نہیں سمجھا, اور اگر مقصد بعثت کو نہیں سمجھا تو مقصد حسین بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ان تمام تر چیزوں کا آپس میں ایک ربط اور ایک تعلق ہے. یقیناً حالات خراب ہو گئے, یقیناً حالات بگڑ گئے, تبھی تو فرزند رسول کو اتنی بڑی قربانی دینا پڑی. مگر سوال یہ ہے کہ وہ حالات جو تبدیل ہوئے ہیں تو امام مظلوم کس چیز کو فوکس کر کے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اسباب قیام امام حسین کیا ہیں؟ اس میں جو ایک چیز پیش کی جاتی ہے وہ عام طور پر دشمنوں کی طرف سے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے لہٰذا امام حسین نے نکلنے کا فیصلہ کیا. یہ تو بالکل ہی غلط, یہ تو بالکل ہی ٹریش, یہ تو بالکل ہی ربش, یعنی یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں رکھتا. جیسے کہ اگر آپ بالکل سائنٹیفکلی چیک کر لیں کہ امام حسین نکلے کب ہے اور کوفے والوں کا پہلا خط کب آیا ہے, امام مظلوم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یزید کی بیعت کا, اور یہ مطالبہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں. امام نے مدینہ منورہ کب ترک کیا ہے؟ 28 رجب کو. امام مکہ کب پہنچے ہیں؟ 3 شعبان کو. امام نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا ہے؟ شعبان کا باقی پورا مہینہ, رجب کا پورا مہینہ, شعبان کا پورا مہینہ, رمضان کا پورا مہینہ, شوال کا پورا مہینہ, ذیقعد کا پورا مہینہ. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, یہ 4 مہینے پورے, اور پھر اس کے بعد ذوالحجہ کے ابتدائی 8-9 دن. یہ وہ پیریڈ ہے جو امام نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوفے والوں کا خط کہاں پر آیا ہے؟ مدینے میں آیا یا مکہ میں آیا ہے؟ کوفے والوں کا خط آیا ہے مکہ مکرمہ میں. بات صرف اتنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے خط کی وجہ سے قیام کا فیصلہ نہیں کیا, چونکہ قیام کا فیصلہ حسین نے کیا لہذا کوفے والوں نے خط لکھا. یہ معاملہ بالکل الٹا. جب امام حسین علیہ السلام کے قیام کی اطلاع کوفے والوں کو ملی تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی, اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے ڈسکس کیا کہ فرزند رسول نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. اب وہ جگہ ایکس بھی ہو سکتی ہے, وائی بھی ہو سکتی ہے, زیڈ بھی ہو سکتی ہے, اے بھی ہو سکتی ہے, بی بھی اور سی بھی. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میں ہمت ہے تو فرزند رسول کو دعوت دو کہ وہ یہاں پر آئیں. قیام تو وہ کر چکے, ان کے خطوط کی وجہ سے قیام نہیں کر رہے, ان کے قیام کی وجہ سے کوفے والوں نے خط لکھا ہے. معاملہ بالکل الگ ہے. اب یہ جو کوفے والے ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں, جو خط لکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے مخلص ہیں, ابتدائی خط لکھنے والے مخلص ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد آپ کو کربلا معلہ کے اندر نظر بھی آئیں گے. امام مظلوم کے وہ ساتھی جن کو ہم اور آپ شہداء کربلا کہتے ہیں، اگر آپ ان کی تعداد پر غور کریں تو کم سے کم 72 اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 150 تک جاتی ہے یہ تعداد، 72 اور 150. ان میں سے زیادہ تر وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق شہر کوفہ سے تھا. جو مشہور مشہور نام جتنے آپ سنتے ہیں وہ سب کوفے والے. عابس ابن شبیب شاکری کوفہ سے تعلق تھا، بریرہ حمدانی کوفہ سے تعلق تھا، مسلم بن اوسجا کوفہ سے تعلق تھا، حبیب ابن مظاہر کوفہ سے آئے تھے. بڑی تعداد، میں نے باقاعدہ گنا تھا ایک مرتبہ، اور میں اطمینان کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ 70 سے 80% افراد جو شہداء کربلا کی فہرست میں ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کا تعلق کوفہ سے تھا. یہ مخلصین تھے اور یہ پہنچ بھی سکے. یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ایک ہے مخلصین جو پہنچ بھی سکے، ایک ہے مخلصین جو پہنچ نہیں سکے. کوفہ چھوٹے شہر کا نام نہیں ہے، کوفہ بہت بڑا شہر تھا. ناکابندی ہو چکی ہے، بہت سے افراد کو زندان میں ڈال دیا گیا، جیسے جناب مختار کربلا کے واقعے میں وہ کہاں تھے؟ کوفہ میں تھے، مگر کوفہ کے زندان میں تھے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ پہنچ سکے. جناب میثم تمار کی شہادت اسی زمانے کے آس پاس کی شہادت، لہٰذا بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جن کو ناکابندی کے ذریعے سے روک دیا گیا، ایک تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جن کو قید خانوں کے حوالے کر دیا گیا. وہ افراد جو تقریباً 3 سے 4 ہزار بنے گئے جو جناب مسلم بن عقیل کے آس پاس تھے، انہوں نے جو جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور جناب مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے، یہ افراد یقیناً قابل گرفت ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر الزام بے وفائی ہے کہ جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا. ان افراد کے اندر بھی کچھ وہ افراد تھے کہ جن کے بارے میں تقریباً طے شدہ ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے ان سے پھر خود کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارا یہاں پر رہنا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم سب کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہم الگ الگ ہو جائیں. جیسے جناب مسلم بن اوسجا، یہ تو جناب مسلم بن عقیل کے رائٹ ہینڈ تھے کوفہ شہر کے اندر، تو پھر وہ کہاں چلے گئے؟ یہ وہ افراد تھے کہ بظاہر جناب مسلم بن عقیل نے جب یہ بالکل محسوس کیا کہ اب میں تنہا رہ چکا ہوں، یہ میرے ساتھ جو 10, 12, 15 افراد ہیں، یہ اگر میرے ساتھ بھی رہتے ہیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہمارے لیے بہت مناسب یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر کسی طریقے سے کوشش کریں کہ امام حسین تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کریں. لہٰذا یہی افراد وہ تھے کہ جنہوں نے کربلا پہنچنے میں کامیابی حاصل کی. بلا یہی نام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے لی، یہ سارے کے سارے پہنچ گئے. تب آپ غور فرمائیے، جو کوفہ کا پورا معاملہ ہے اس کو آپ کو ان 3-4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. نمبر 1، کوفہ کے مخلص افراد، ابتدائی خط لکھنے والے. ان مخلص افراد میں سے بھی ایک تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو کسی طرح سے کربلا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. مخلص افراد خط لکھنے والے، مگر ناکابندی ہو چکی ہے نہیں پہنچ پائے، زندان میں جا چکے ہیں نہیں پہنچ پائے. یہ افراد، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. انہوں نے بعد میں یا جناب مختار کا ساتھ دیا ہے یا توابین کی تحریک میں شامل ہوئے ہیں، کہ کئیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اور کچھ وہ تھے کہ جو انتقام لینے میں بالآخر کامیاب ہو گئے. ہاں، ایک تعداد جو کم نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں پر ہے، مشتمل ہے کہ جنہوں نے بے وفائی کی. یہ بے وفائی کرنے والے افراد جو ہیں، ان افراد کے اوپر واقعاً الزام ہے. ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو کربلا پہنچے امام حسین کے مقابلے پر، یعنی شامی فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے گئے کوفہ سے، مگر شامی فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے، یزیدی فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے. ان پر تو پورا پورا الزام. یہ تو وہ افراد ہیں کہ جن کے خلاف جناب مختار نے پھر قیام کیا، ان کے خلاف تو باقاعدہ اقدام کیا گیا. تو یہ کوفے کا معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے. مگر مخلصین ہوں غیر مخلصین ہوں، پہنچ سکے نہیں پہنچ سکے، خط لکھتے وقت وہ پوری طریقے سے کمیٹڈ تھے یا کمیٹڈ نہیں تھے، ان اینی کیس یہ تو بہت ہی زیادہ ربش ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ تو مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے ناسبیوں کی طرف سے، امام حسین کے دشمنوں کی طرف سے، کہ بھائی حسین مظلوم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ بیچارے مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کچھ لوگوں نے شرارت کی اور خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ یزید بہت خراب ہے، تو ان کو پتہ چلا اچھا یزید اتنا خراب ہے تو اب تو مجھے قیام کرنا چاہیے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کوفے والے تھے ان کے خطوط کی وجہ سے امام حسین نکلے. ایبسلوٹلی رونگ. ان خطوط کی وجہ سے امام حسین نہیں نکلے. امام مظلوم جب نکلے 28 رجب کو، تو اس موقع پر کسی ایک خط کا بھی سراغ آپ کو نہیں ملے گا. یہ سارے خطوط لکھے گئے بعد میں، جب امام حسین نے قیام کا اعلان کر دیا وہ نکلے، وہ مدینہ شہر سے باہر نکلے، مکہ پہنچے۔ مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہا ہے ایک قافلہ اور دوسرا قافلہ جا رہا ہے۔ کوفے والوں کو اطلاع ملی اور پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی حسین مظلوم تو قیام کا فیصلہ کر چکے، اب تم اپنا فیصلہ کرو، حسین کہیں نہ کہیں جائیں گے، تم اپنے پاس ہمت محسوس کرتے ہو تو انہیں بلاؤ تاکہ جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ یہیں سے اپنی پوری کیمپین کو لانچ کریں اور یہاں سے اپنی مہم کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ معاملہ جو کوفے والوں کا ہے وہ بالکل سالو ہے اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں۔ دو دوسرے فیکٹرز جن کو آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب کے اندر ہائی لائٹ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جو دو فیکٹرز ہیں ان میں سے پہلا ہے بیعت کا مطالبہ، کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا فیکٹر ہے جسے خود امام حسین نے بیان کیا جناب محمد حنفیہ کے نام اس خط میں، کہ جو مدینہ منورہ سے نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ڈکٹیٹ کروایا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے کے اندر ڈاکومنٹ لکھوانا یہ خود اس بات کی دلیل ہوا کرتا تھا کہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، کسی ان امپورٹنٹ یا ریلیٹیولی کم امپورٹنٹ کام کے لیے خط نہیں لکھوایا جاتا تھا، اس لیے کہ کاغذ اس طرح سے نہیں ملتا تھا کہ جس طرح سے آج ملتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ کے نام وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر امام حسین کیا لکھوا رہے ہیں، انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں جو نکل رہا ہوں تو یاد رکھنا نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد پھیلانے کے لیے، نہ ظلم کے لیے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں تو صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، میرا ارادہ اتنا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ واسير بصيرت جدي وابي علي ابن ابي طالب، اور یاد رکھنا یہ میرا طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا۔ آپ نے غور فرمایا، یہ وہی طریقہ، کوئی نیا طریقہ نہیں۔ لیکن اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں برادران عزیز، مجھے بتائیے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا 28 رجب سے پہلے امام حسین امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، نہیں عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ امر بالمعروف تو پہلے بھی ہو رہا تھا، نہیں عن المنکر تو پہلے بھی ہو رہا تھا۔ کیا امام حسن علیہ السلام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے؟ کیا امام حسن علیہ السلام نہیں عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ کیا 25 برس جو سکوت کے ہیں اس میں مولا کائنات نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا؟ کیا چوتھے امام نے بعد میں امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا؟ کیا، ان سب نے کیا، مگر کربلا تو یونیک ہے، کربلا اس سے پہلے بھی نظر نہیں آتی، کربلا اس کے بعد بھی نظر نہیں آتی۔ اور حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں کہ جو میرے جد کا راستہ تھا، میرے بابا کا راستہ تھا۔ کتنی حیرت کی بات، امر بالمعروف پہلے بھی ہو رہا تھا، نہیں عن المنکر پہلے بھی ہو رہا تھا، امر بالمعروف بعد میں بھی ہوا، نہیں عن المنکر بعد میں بھی ہوا، مگر کربلا نہ 61 ہجری سے پہلے نظر آتی ہے، کربلا نہ 61 ہجری کے بعد نظر آتی ہے۔ یہ انفرادیت، یہ یونیکنس، یہ جو بالکل جداگانہ معاملہ امام حسین کا ہے، یہ غور طلب ہے۔ ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے؟ واقعاً غور طلب کہ امام کہہ رہے ہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر، میں جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، دو اور پھر اس کے لیے میں کربلا آباد کر دوں گا، راستہ میرا وہی راستہ ہے کہ جو میرے جد کا راستہ تھا، میرے بابا کا راستہ تھا، کربلا نہ پہلے نہ کربلا بعد میں، امر بالمعروف پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، نہیں عن المنکر پہلے بھی ہے بعد میں، کربلا نہ پہلے نہ کربلا بعد میں، کیا بات ہے؟ آپ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں برادران عزیز؟ میں عام طور پر اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے جو مثال دیا کرتا ہوں وہ بہت سادہ سی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، آپ کتنے سیریس ہیں اس کام کے لیے؟ آپ کا سفر اسی پر ڈیپینڈ کرے گا۔ ہوائی جہاز ایک آپشن ہو سکتا ہے، کیا آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سے چلے جائیں؟ سفر تو ہے، اگر ہوائی جہاز کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اس سفر میں سیریس نہیں ہیں تو بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ کہیں گے نہیں جانا تو بہت ضروری ہے، کرنا تو ہے مجھے یہ، تو آپ یہ کہیں گے کیا ہوا اگر ہوائی جہاز پر پابندی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ریل گاڑی میں چلے جائیں گے، اگر ریل گاڑی پر بھی پابندی ہے آپ کو نہیں جانے دیا جاتا، اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنا ضروری نہیں ہے تو آپ پھر بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں جانا تو ضروری ہے، تو ریل گاڑی پر بھی اگر پابندی ہے تو کیا ہوا؟ ہم بس کے ذریعے سے جائیں گے، کہ بس بھی نہیں ہے، تو ہم گاڑی کے ذریعے سے جائیں گے، گاڑی بھی نہیں ہے، ہم موٹر سائیکل پر جائیں گے، کہ موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، سائیکل پر جائیں گے، اگر سائیکل بھی نہیں ہے تو پیدل جائیں گے، جب جانا ضروری ہے تو وسیلہ تبدیل ہو سکتا ہے مگر ہم سفر کو ترک نہیں کریں گے۔ آپ نے غور فرمایا، سفر اپنی جگہ پر مسلم ہے، سفر اپنی جگہ پر اہم ہے، اور پابندیاں آ رہی ہیں، ہوائی جہاز اگر مل جاتا تو شاید 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے، نہیں ملتا، ریل کے ذریعے سے جائیں گے، وقت زیادہ لگے گا مگر جائیں گے، اس لیے کہ جانا تو ہے، کہ وہ بھی نہیں ہے، اگر ریل کے ذریعے سے جاتے ہیں ممکن ہے 4-5 دن میں پہنچ جاتے، بس وہ بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل وہ بھی نہیں ہے، پیدل ممکن ہے 1 سال لگ جائیں، ممکن ہے 2 سال لگ جائیں، لیکن اگر سفر ضروری ہے تو آپ سفر کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ ہے حسین ابن علی کا پیغام۔ امام حسین کہتے ہیں راستہ میرا وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کروں گا، میں پہلے بھی ترک نہیں کر رہا تھا، اب بھی ترک نہیں کروں گا، میرے بعد والے امام وہ بھی ترک نہیں کریں گے۔ ہم اگر انداز یہ والا ہو جائے گا کہ اگر کبھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو پھر میرا انداز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ ہوگا کہ جس میں کربلا کو آباد کرنا پڑا تو ہم آباد کریں گے۔ یعنی اب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا بیعت کے مطالبے پر، وہ جواب بہت بڑا جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں جب ولید نے سوال کیا ہے، امام نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد بھرپور انداز سے اپنا جواب دیا ہے، امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایعو مثلا، یہ جملہ جو امام کہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ امام کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ دیکھیں، کہا جاتا ہے محاورہ ہے کہ کلام الامام ہے امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے، امام کا کلام کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اس کے لیے جو عربی کے الفاظ درکار ہیں وہ مجھے معلوم ہیں، لا ابایعہ امام کہہ سکتے تھے، ما انا ابایعہ امام کہہ سکتے تھے، اس کا مطلب یہی ہوتا تاکید کے ساتھ کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، امام یہ نہیں کہہ رہے۔ امام جو کہہ رہے ہیں وہ ایک عجیب پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، امام یہ نہیں کہتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، امام کہتے ہیں مثلی، ارے میری کیا بات کرتے ہو، کوئی مجھ جیسا، لا یبایعو مثلا، کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر امام نے اپنی پالیسی کو تمام معصومین تک وسعت دے دی کہ جو کلنا محمد کا مزداق ہو وہ کوئی بھی کلنا یزید آ جائے اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہ یعنی امام کہہ رہے ہیں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایعو مثلا، نہ کبھی ماضی میں کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی، بہت توجہ کیجیے، نہ ماضی میں کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی، نہ مستقبل میں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کرے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں؟ دیکھیے برادران عزیز، حسین کا وہ جملہ اسیروں پہ سیرت جدی و ابھی، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں جو میرے جد کا راستہ تھا، جو میرے بابا کا راستہ تھا۔ امام کا یہ کہنا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی یہ بہت بڑے مسئلے کو حل کیا ہے حسین مظلوم نے، کہ کوئی تو آگے بڑھ کر اس پورے واقعے کربلا میں حسین سے یہ کہے کہ حسین تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ کوئی تم جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تمہارے بابا نے بھی تو بیعت کی تھی، مگر جب تم یہ کہتے ہو کہ میں چل رہا ہوں اس راستے پر کہ جو میرے بابا کا راستہ ہے، تو تمہارے بابا نے بیعت کی تھی، کسی کا یہ نہ کہنا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ حسین نے بیعت کی تھی نہ حسین کے بابا نے کبھی بیعت کی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز، عجیب بات یہ کہ جب عمر سعد نے بھرپور کوشش کر لی کربلا کے اندر مذاکرات کی، امام حسین نے کتنے آپشن دیے، میں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں، میں یہاں چلا جاتا ہوں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، امام مظلوم نے یہ آفرز دیے، نیگوشیٹ کیا ہے، مذاکرات کیے، مگر جب شمر وہ پیغام لے کر آیا، وہ پیغام جو ابن زیاد کا پیغام تھا، اور شمر لے کر آیا پیغام کیا تھا کہ ہم نے تجھے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تجھے نیگوشیشنز کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تجھ سے صرف اتنا کہا کہ حسین سے بیعت طلب کرو، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک، اور اگر بیعت نہ کریں تو حسین کے خلاف جنگ کرو. عمر سعد نے اس کے بعد حسین سے پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کی، شمر کے ساتھ گفتگو میں اظہار ناراضی کیا، مگر اب جو آفر ہے وہ ایک دفعہ واپس رکھو نا حسین کے سامنے، اسے جواب معلوم ہے. عمر سعد نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ واپس سے حسین سے مذاکرات میں یہ بات رکھی جائے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے. جیسے ہی یہ جملہ پڑا کہ یا بیعت لو یا حسین سے جنگ کرو، تو عمر سعد نے جملہ کا حسین اور بیعت ان بہنا جمبئی قلبہ ابھی، ارے حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے، نہ اس کے باپ نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ کبھی بیعت کرے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یعنی یہ معاملہ اس حد تک واضح ہو جاتا ہے، امام مظلوم نے اس پورے سفر کے دوران بالکل واضح کیا. عاشور کے دن آپ دیکھ لیجیے، وہ جو موقف پہلے دن سے تھا اس پر باقی ہے. یزید کا پہلا خط دیکھ لیجیے، اس کے اندر بھی آپ کو بیعت کا مطالبہ ملے گا. ابن کثیر کے اندر صراحت کے ساتھ وہ خط موجود ہے کہ جو یزید نے لکھا، تاریخ ابن کثیر کے اندر اور دیگر تاریخوں کے اندر. اسی طریقے سے عاشور کے دن خطبہ امام نے دیا اور اس خطبے کے اندر اپنا موقف پیش کیا ہے، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں، جانتے ہو کہ میں کون ہوں. مفصل وہ خطبہ ہے جو تاریخ طبری کے صفحات کے اوپر موجود ہے، تقریباً دو صفحے کا خطبہ ہے. اپنا تعارف کروایا، اپنا حسب و نسب اس کا تعارف کروایا، میں کس کا نواسا ہوں، میرا نانا کون ہے، میرا بابا کون ہے، سید شباب اہل جنت کس کو کہا گیا ہے. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاؤ جا کر پوچھو جابر بن عبداللہ انصاری سے، جاؤ جا کر پوچھو زید بن ارکم سے، جاؤ جا کر پوچھو سہل ابن ساعدہ ساعدی سے، یہ سب پیغمبر اکرم کے اصحاب ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے. ان سب نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ حسین خطبہ دے رہے ہیں. پھر امام کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کیا جنت کے جوانوں کے سردار سے جنگ کرنا کسی طرح بھی تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ امام نے پہلے اپنا تعارف کروایا حسب و نصب کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد تعارف کروایا اپنے ذاتی فضائل کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، یہی بتا دو کہ کون سا میرا جرم ہے کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کا قصاص چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخم لگایا ہے کہ جس کا قصاص لینے کے لیے آئے ہو؟ کیا میرا جرم کیا ہے؟ سامنے سے جواب کیا آتا ہے؟ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اور امام مظلوم وہی کہتے ہیں کہ بیعت وہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو پہلے دن دیا تھا حسین ابن علی آخر تک باقی ہیں. ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ انداز اختیار کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں کربلا آباد ہوتی ہے. اور میں اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ اب مجھے بتائیے کہ فرزند رسول بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ امام حسین بیعت نہیں کریں گے. نہ فقط حسین بیعت نہیں کریں گے، کوئی حسین جیسا کبھی بیعت نہیں کرے گا. وجہ کیا؟ کیا اس لیے کہ یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، فرض کیجئے یزید شراب نہیں پیتا، اب کر لیں گے امام حسین بیعت؟ فرض کیجئے کہ یزید جوا نہیں کھیلتا تھا، تو کیا اب امام حسین اس کی بیعت کر لیں گے؟ نہیں. تو پھر بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا یہ تھیسس ہے جس کو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ آپ توحید سے شروع کریں، رسالت تک جائیں اور پھر امامت تک پہنچیں، تب یہ انکار بیعت سمجھ میں آئے گا اور اس انکار بیعت کی وسعت سمجھ میں آئے گی. کہ حسین اس انکار کے ذریعے سے کس کس کا تحفظ کر رہے ہیں، کس کس کو بچا رہے ہیں؟ دیکھیے برادران عزیز، سامنے سے تو کوئی بھی احمق کسی قسم کا بھی دعویٰ کر دیتا ہے، فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا کی خدائی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے وہ رہے گا. کوئی احمق اگر توحید کا مذاق اڑاتا ہے تو کیا خدا کی وحدانیت کو کوئی زد کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر فرعون پروردگار عالم سے مذاکرات کریں، فرض کریں، اور خدا وعدہ مطال سے یہ کہے کہ مالک اتنے احمق تو مجھے خدا مان رہے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، لیکن تیرا کیا جائے گا؟ تو ویسے ہی رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، تو اگر مجھے خدا مان لے تو تیرا کیا جائے گا؟ تو ویسے ہی بے نیاز ہے، تو میری خاطر مان لے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پروردگار عالم اس کی اس بات کو انٹرٹین کر سکتا ہے؟ کیا خدا کہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میرا بندہ اتنی دعا مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی یہ بات قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، اگر ایسا ہو گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی کیس یہ ہے کہ اگر خدا اس جھوٹے خدا کو اپنا شریک مان لے تب بھی یہ جھوٹا خدا خدا نہیں بنے گا، مگر اس سچے خدا کی توحید کہاں باقی رہے گی؟ آپ نے غور فرمایا، یعنی وہ سچا خدا اس جھوٹے خدا کی خدائی کو اگر قبول کر لے تب بھی یہ جھوٹا خدا جھوٹا ہی رہے گا، مگر اب مجھے بتائیے وہ سچا خدا اس کی توحید کہاں باقی رہی ہے؟ اس کی توحید تو کمپرومائز ہو گئی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ڈسٹورشن کا شکار ہو گیا، وہ کہاں باقی رہا؟ توحید کا جو دعویٰ تھا وہ کہاں باقی رہا؟ ختم ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹے خدا کے دعوے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹے خدا کے دعوے کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، اس کی تصدیق یا تائید نہیں کی جا سکتی. پروردگار عالم کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب میں آپ کی خدمت میں رسالت کے باب میں عرض کرتا ہوں، کیا کسی نے جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ تاریخ کے اندر ایسے بہت احمق گزرے جب خدائی کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، جب خدائی کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا رسالت کے جھوٹے دعوے دار پیدا نہیں ہوئے؟ یعنی میں مرزا غلام احمد کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو تازہ کیس ہے، نسبتاً اگر آپ دیکھیں تو زیادہ پرانا کیس نہیں ہے. لیکن مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب جو دعوی نبوت کیے بیٹھا تھا تو جھوٹا تھا، اسی لیے تو اس کو کذاب کہا گیا. تو یہ مسلمہ کذاب ہے، ایک خاتون ہے، انہوں نے بھی دعوی نبوت کیا تھا، جھوٹا دعویٰ. یہ پیغمبر اکرم کے زمانے سے بالکل متصل بات، ان لوگوں نے بھی دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب نے تو آ کر ملاقات بھی کی ہے پیغمبر اکرم سے. اب اگر مسلمہ کذاب یا کوئی جھوٹا دعوے دار نبوت وہ آئے اور آ کر رسول خدا سے یہ کہے کہ مجھے بھی پتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، مگر آپ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو عالمین میں تو میں بھی شامل ہوں. تو اب میں نے دعوے نبوت کر ہی دیا ہے، کچھ مجھے الو کے پٹھے، معافی چاہتا ہوں، یہ بہت غیر پارلیمانی جملہ ہو گیا، یعنی کچھ احمق مجھے بھی فالوورز کی صورت میں مل گئے، میرے بھی ماننے والے ہیں، وہ مجھے نبی مان رہے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ میں نبی نہیں ہوں، مگر آپ اتنا تو کریں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر آپ مجھے مان لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے، وہ رسول رسول رحمت ہے، میں قرآن کے الفاظ کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے، اف سیناریو کے ساتھ، یعنی فرض کے ساتھ کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر اس رسول نے ایک جملہ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیا نا، ہم چھوڑیں گے نہیں، لاخذنا منہ بالیتیم یمین، ہم اسے پکڑیں گے اور اس کی شہر آگے جھاں اڑا دیں گے. اگر اس نے ایک بات بھی ہم سے غلط منسوب کر دی، ہمارے اعتماد کو دھوکہ دینے کی کسی نبی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس رسول نے ایسا کیا، نہ پروردگار عالم نے ایسا کوئی اقدام کیا. یہ عصمت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، توجہ کیجئے گا. لیکن واپس کیس اپنے ذہن میں لائیے کہ وہ جھوٹا نبی آتا ہے، مذاکرات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں نہیں ہوں اللہ کا نبی، مگر دعویٰ تو میں نے کر دیا، کچھ افراد مجھے ماننے والے بھی مل گئے. آپ اتنا تو کریں، اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کیا جائے گا؟ مجھے اگر آپ نے کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے نبی مان لیا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے پیغمبر اکرم یہ کام نہیں کر سکتے. اگر پیغمبر اکرم یہ کر لے نا، بالفرض محال اگر پیغمبر اکرم کر لیں تو بھی یہ جھوٹا نبی تو سچا نبی نہیں بنے گا، مگر جو سچا نبی ہے اس کی نبوت باقی نہیں رہے گی، اس کی نبوت گئی، اس کی نبوت کے ساتھ ہی کون گیا؟ جو پیچھے تمام انبیاء کا سلسلہ تھا جنہوں نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ہمارے بعد وہ آخری نبی آنے والا ہے، ان سب کی نبوتیں گئیں، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت گئی، موسیٰ علیہ السلام ان کی نبوت گئی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتیں ختم۔ اگر یہ سچا نبی کسی ایک جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورس کر دے، نہیں کریں گے۔ اب آپ نے غور فرمایا، اب مسئلہ کیا ہے؟ جو معاملہ توحید کا ہے، جو معاملہ رسالت کا ہے، اب وہی معاملہ امامت کا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم امام ہیں، جبکہ وہ نہیں ہیں، وہ جھوٹے امامت کے دعوے دار، وہ کرتے رہے اپنے دعوے، سچے امام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی آ کر سچے امام سے یہ مطالبہ کرے یزید کی طرح سے کہ تم بھی مجھے امام مانو، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے امام مانو، بیعت کے مطلب کو سمجھیے گا، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جانشین رسول انڈورس کرو، مجھے امام مانو۔ حسین مظلوم، اگر اس جھوٹے امام کے امامت کے دعوے کو قبول کر لیں تب بھی وہ جھوٹا امام تو سچا نہیں ہو جائے گا، لیکن آپ غور کیجئے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حسین کی امامت گئی، صرف حسین کی امامت نہیں گئی، حسین سے پہلے حسن تھے جنہوں نے حسین کی امامت کی تصدیق کی، حسن کی امامت گئی، علی کی امامت گئی، جس نے علی کا ہاتھ بلند کر کے مولائیت کا اعلان کیا تھا اس رسول کی رسالت گئی، اس عیسیٰ کی رسالت گئی جنہوں نے پیغمبر اکرم کے آنے کی تصدیق کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت خطرے میں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، تمام انبیاء کی نبوتیں اور رسالتیں خطرے میں، اور صرف ان رسولوں کی رسالتیں خطرے میں نہیں ہیں، خود خدا کی خدائی خطرے میں ہے، توحید خطرے میں ہے، کہ کسی غلط انسان پر ایسا اعتماد کیسے کیا۔ اب حسین کے انکار کی قیمت کو سمجھیے کہ حسین ایک انکار کے ذریعے سے اپنے بعد آنے والے تمام اماموں کی امامتیں بچا رہے ہیں، اپنے سے پہلے والے تمام اماموں کی امامتیں بچا رہے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبوتوں کو بچا رہے ہیں، خود توحید کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اب اگر یہ واضح ہوا تو برادران عزیز، اس کے بعد اگلا مرحلہ بہت آسان ہے۔ جب حسین کا ایک انکار، یہ انکار کتنا قیمتی ہے، اس ایک انکار کے نتیجے میں حسین، اگر حسین کی امامت گئی تو سجاد سے لے کر مہدی تک باقی تمام امامتوں کا عنوان ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک امامت گئی تو پیچھے پورا سلسلہ ائمہ کا علی تک، اور پھر اسے پیچھے محمد مصطفیٰ کی رسالت سے لے کر آدم کی رسالت تک، اور پیچھے توحید، سب کا سب خطرے میں۔ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، اور یہ انکار کس کس کو بچا رہا ہے؟ توحید کو بچا رہا ہے، تمام نبوتوں کو بچا رہا ہے، تمام امامتوں کو بچا رہا ہے۔ اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں زیارت وارثہ کے اندر کہا گیا اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ یہ منیت کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر انکار بیعت کے ذریعے ہر ایک کی وابستگی کو بچا کر ان کی نبوتوں اور امامتوں کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یہ روانگی اہل حرم، حسین مظلوم نے چھوٹی قربانی نہیں دی ہے، مدینہ منورہ ترک کرنا یہ حسین کا بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے کبھی کبھی سوچتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ شب عاشور حسین کے لیے زیادہ سخت تھی یا وہ رات زیادہ سخت تھی جو مدینہ منورہ کے اندر آخری رات کے عنوان سے گزری، بہت سخت ہے وہ جگہ کہ جہاں پر جد محمد مصطفیٰ کی قبر، جہاں ماں فاطمہ زہرا کی قبر، وہ مدینہ کے جہاں پر حسن مصطفیٰ جیسے بھائی کی قبر موجود ہو، وہ شہر مدینہ جس کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا ہے، کہ جہاں پر وہ اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کے ساتھ کھیلے ہوں، اس مدینہ کو ترک کرنا پڑا دین کی خاطر. نانا نے مکہ کو ترک کیا تھا اور مدینہ منورہ پہنچے. ایک دعا تھی پیغمبر اکرم کی مکہ سے نکلتے ہوئے، اے پروردگار میں اس شہر سے جا رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، مجھے وہاں لے جائے جو تجھے بہت پسند ہے. گویا حسین زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار میں اس مدینے سے جا رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، اب تو مجھے وہاں لے جا کے جو تجھے بہت پسند ہے. حسین کے نانا کے قدموں کے آنے سے مدینہ مدینہ منورہ بنا، اور خود حسین کے آنے سے کربلا کربلا معلیٰ بن گیا. عجیب ہے حسین مظلوم کی قربانی. آپ نے مقاتل میں یہ پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ حسین جب اپنے جد محمد مصطفیٰ کی لحد پر آئے تو پورے وقار کے ساتھ آئے، قدم جمع جمع کے چل رہے تھے. جب اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کی قبر پر آئے تو قدم جمع جمع کے چل رہے تھے، مگر جب اپنی ماں زہرا کی قبر پر آئے تو اس طرح سے آئے کہ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لگا. قبر زہرا کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی اپنے حسین کا سلام قبول. اور قبر زہرا سے جواب آیا وہ علیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وہ علیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وہ علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. قبر پیغمبر پر آئے اور پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم ھذا قبر نبی کا و انا ابن بنت نبی کا، اے میرے معبود یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قد حضرنی من الامر ما قد علمتا، مالک وہ وقت آ گیا جو یقیناً تیرے علم میں ہے، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھ سے کیا وعدہ لیا گیا. گویا حسین نے اس وعدہ طفلی کو یاد کیا کہ جس کے نتیجے میں کربلا معلیٰ کو آباد ہونا ہے، حسین کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا جائے گا. حسین ان تمام تر چیزوں کو ابھی سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں. حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ حسین مظلوم نے جب پیغمبر اکرم کی قبر سے اپنے جد محمد مصطفیٰ کی قبر سے رخصت ہونا چاہا، رخصت ہوئے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے، ایک مرتبہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے. یہ کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے ہی افراد کربلا کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے، کیا الوداعی زیارت کے موقع پر آپ رخصت نہیں ہو رہے ہوتے؟ مگر جب رخصت ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر زری کو پھر سے دیکھ لیا جائے. پھر رخصت ہوتے ہیں پھر دل چاہتا ہے کہ ایک جھلک اور دیکھ لی جائے. جب آپ کا دل اتنا بیتاب اور بے چین ہوتا ہے تو ذرا سوچئے حسین کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. رخصت ہو چکے ہیں قبر رسول سے مگر باہر نکلتے ہیں اور پھر مڑ کر دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. دو تین مرتبہ حسین نے یہ کیا، اور آخری مرتبہ کے بارے میں عجیب جملہ ہے کہ حسین نے قبر رسول پر اپنا رخسار رکھا اور حسین کی آنکھ لگ گئی، حسین کو نیند آ گئی. یہ کتنا بے جوڑ جملہ محسوس ہوتا ہے، کہاں اتنا اضطراب اور کہاں نیند. مگر عزیز و نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے. جب حسین نے اپنا رخسار قبر رسول پر رکھا ہے تو حسین کو رسول کا سینہ یاد آ گیا کہ جس پر سر رکھ کر حسین سو جایا کرتے تھے. بس عزیزوں، یہ سینے پر سونے کی رسم خاندان رسول میں بہت آگے تک گئی. وہ رسول کا سینہ کہ جس پر سر رکھ کر حسین سویا کرتے تھے، اور وہ حسین کا سینہ کہ جس پر سر رکھ کر سکینہ سویا کرتی تھی. یہ یاد ہے شام غریبہ میں سکینہ بابا کے سینے ہی کو تو تلاش کر رہی تھی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو. تمہیں تو پتا ہے کہ آپ کی سکینہ کو آپ کے سینے کے بغیر کبھی نیند نہیں آتی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو. ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری سکینہ میرے پاس آ جا. سکینہ نے اپنا رخسار بابا کے سینے پر تو رکھ دیا، مگر ہم بیوی سے کہیں بیوی ہمارا پرسہ قبول کیجیے اور یہ بتائیے اتنے زخمی سینے پر رخسار رکھنے کے لیے آپ نے جگہ کیسے تلاش کر لی؟ ارے آپ کے بابا کا تو پورا وجود زخمی تھا. مگر بس عزیز و علامہ رشید ترابی کے جملے پر ختم کرتا ہوں. جناب زینب جب قریب آئی ہیں سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے اور دیکھا کہ بے سر کے لاشے پر سر رکھ کر سکینہ سوئی ہوئی ہے، تو جناب زینب کہتی ہیں اے سکینہ، ارے اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا. سکینہ کہتی ہے مگر پوپی اما میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا.